على أول النبي أولى من المسلمين بأنفسهم، وقال سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي عقدة النكاح. نمبر 579
جو گزارش میں نے کی کہ گزشتہ مہینے کے واقعے کی بنا پر علمی اعتبار سے بھی جگہ جگہ اس پر بحث ہو رہی، اور ویسے ہماری سب کا مسئلہ تو ہے اور عنوان ہے مسئلہ ولایت. اچھا، دو دن پہلے اس حوالے سے ایک خاص مسئلہ بھی میرے سامنے لایا گیا، اور اس مسئلے کو سننے کے بعد یہ اور زیادہ ضروری محسوس ہوا کہ اس مسئلے پر، مسئلہ ولایت پر، ایک مرتبہ بات کر ہی لی جائے. البتہ یہ مسئلہ تقریباً 25 منٹ لے گا، اس کے بعد پھر دوسرے مسائلے سے مومنین کرام کی خواہش پر اب یہ تو طے کر لیا گیا ہے کہ ہم بہت زیادہ تقریر کی فکر نہیں کریں گے، اگر وقت مل گیا آخر میں تو بات ہو جائے گی، نہیں ملا تو بس مسئلے ہی چلتے رہیں گے. مسئلہ ولایت یہ کس حوالے سے زیر بحث آ رہا ہے کہ پچھلے مہینے لاہور ہائی کورٹ نے ولایت کے مسئلے پر ایک ایسا فیصلہ دیا جو ہمارے موجودہ مراجع کے فتوے کے مطابق ہے، لیکن اس فیصلے پر ہمیں حیرت اس لیے ہوئی کہ جس مکتب فکر کا مسئلہ تھا، یعنی فقہ حنفی، فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا یقیناً اس کے خلاف آیا. پاکستان میں اکثریت فقہ حنفی کے پیروکار حضرات کی، بلکہ خواتین بھی. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو اصل میں حنفی فقہ کے ایک خاندان کا جھگڑا تھا، فیصلہ خود اس فقہ کے خلاف ہو رہا، چنانچہ اس اعتبار سے یہ فیصلہ پسندیدہ فیصلہ نہیں. لیکن ہمارے موجودہ مراجع کے فتوے کے عین مطابق اب اس فیصلے کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں معاشرے میں، یہ اس کی وجہ سے یقینی طور پر حنفی علماء کو احتجاج کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے احتجاج کیا، تو بات اور کچھ واضح اور اس وضاحت کی بنا پر ہمارے بعض نوجوانوں جو یقیناً اس قسم کے کسی درس میں نہیں آتے، جب آپ ان کا واقعہ سنیں گے آگے چل کر تو آپ خود بھی کہیں گے کہ بہرحال یہ کوئی ایسا نوجوان نہیں ہو سکتا کہ جسے مذہب سے ذرا سبیل لگاؤ، لیکن ہیں بہرحال ہمارے، ان کو ٹھٹکانے یا بہکانے کے لیے اور راستہ کچھ لوگوں کو مل گئے. یہ تو تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے اس مسئلے کا. اب یہ مسئلہ ہے ہمارے پورے مذہب کی بنیاد اس ایک چیز پہ رکھی گئی کہ اللہ نے ہر شخص کو آزاد اور خود مختار پیدا کیا ہے. مذہب ہمارا مکتب فطر کچھ اصول ہے, جیسے نجاست و طہارت کے بارے میں ایک اصول کہ 11 عین نجس کو چھوڑ اللہ نے ہر چیز کو پاک پیدا کیا, اور جب تک کہ کسی چیز کی نجاست پہ یقین نہ ہو ہر چیز پاک. اسی طریقے سے اللہ نے ہر شخص کو آزاد و خود مختار پیدا کیا جب تک خود خدا کوئی پابندی نہ لگا دی. اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, اس کی بنیاد پر ہماری فقہ کے 5-7-10-12 ہزار مسئلے حل ہوتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ آئے ہر شخص آزاد و خود مختار. اب اللہ کی طرف سے جو پابندی آئی ہیں کہ فلاں چیز تم پر واجب, یہ ویسے انسان کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ, یہ لفظ اردو محاورے میں ذرا برا مانا جاتا, اس کی آزادی کو محدود کرنا. اسی لیے ہر واجب کو دلیل کیا, مجھے ایک اصول ہے کہ فلاں چیز ہمارے لیے حلال ہے, اس کی کیا دلیل؟ حلال کے لیے دلیل نہیں. ہر شخص کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم اپنے تمام اعمال و افعال میں آزاد ہو اور ہر چیز تمہارے لیے حلال کی ہے. صرف جو چیز حرام ہے اس کو اللہ بتائے, صرف جو چیز واجب ہے اسے اللہ بتائے, باقی اصول دے دیے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں چیز کا حرام ہونا پتہ نہیں چل رہا, کہ حلال ہونا بھی تو پتہ نہیں چل رہا. 50-50 والی بات کبھی نہیں جائے. اگر کوئی بھی نئی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو کبھی مسئلے میں ٹائی نہیں پڑے کہ جی اگر اس کی حرام ہونے کی دلیل نہیں مل رہی ہے تو حلال ہونے کے بارے میں تو امام نے نہیں کہا. نہیں, ہر چیز حلال, ہر انسان آزاد, ہر انسان بغیر واجبات کے. اگر واجب کی پابندی ڈالنا ہے تو اس کے لیے اللہ کو حکم دینا پڑے گا. جس چیز کے بارے میں حکم نہیں دیا یہی مانا گیا کہ وہ واجب نہیں, جس چیز کے بارے میں نہیں روکا گیا یہی مانا جائے گا کہ وہ حرام نہیں. اور یہ چیز پھر بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, اب اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ایک انسان, یہ بنیاد ہے ہمارے اصول فقہ کہ ہر انسان کو آزاد پیدا کیا, پہلی پابندی اس کے اوپر یہ آتی ہے کہ النبیو اولا من المؤمنین بانفسہم, سورہ احزاب کی 5 آیت, کہ ہاں اب نبی کو ہر مومن پر اس کے اپنے اختیار سے زیادہ اختیار دیا گیا. ہر آدمی کو اپنی ذات پر جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ نبی اولا زیادہ حق رکھتا. چنانچہ مال ہمارا, مگر ہمارے مال پر ہم سے زیادہ نبی کا حق, جان ہماری مگر ہماری جان پر ہم سے زیادہ نبی کا حق, اولاد ہماری مگر اولاد پر ہم سے زیادہ نبی کا حق. یہ ایک مسئلہ بنا ولایت کا, اولا ولی مولا ولایت, یہ سب کے سب ایک ہی لفظ ہے کہ جس کی مختلف شکلیں آ رہی ہیں. ان سب کا روٹ ایک ہی, اولا مولا ولی ولایت. تو ولایت پہلی ہمارے سامنے آئی, یعنی پابندی, وہ نبی. نبی ہمارے مولا ہے, چنانچہ ہم پر ہم سے زیادہ نبی کا حق ہے. کسی وقت بھی ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنا مال ہمیں دے, زکات اور خمس نہیں, پورا 100%. خیر, یہ مسئلہ تو صرف میں بات کو شروع سے بیان کیا جائے اس لیے بتا رہا ہوں, ورنہ اس وقت ولایت نبی اور امام زیر بحث نہیں. پھر نبی کو جو حق ولایت حاصل وہ ہر چیز پر, یہاں تک کہ نبی اگر چاہے تو کسی جوڑے کا نکاح توڑ سکتے. زید اور زینب کا مسئلہ تاریخ اسلام کا اتنا مشہور مسئلہ, بلکہ قرآن کی نگاہ میں اتنا اہم مسئلہ کہ باغت صحابی رسول زید ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا. ورنہ قرآن میں کبھی نام نہیں آتے ہیں, اصول آتے ہیں. ایک ہی آدمی تو ہے زید پیغمبر کے اعتاب میں جن کا نام آیا. جیسے دشمنان اسلام میں اگر ابو لہب ایک واحد آدمی ہے, تو دوستداران اسلام میں زید واحد آدمی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا. اچھا ہے یعنی مسئلہ خدا کی نگاہ میں اتنا اہم. یہ جو نبی کو حق میں ولایت غدیر خم کے میدان آفیشلی یا آفیشل ڈکلریشن کے ساتھ یہ منتقل ہوا امام کی طرف. ویسے دعوت دلکیرہ سے لے کے غدیر خم تک اشارے کئی جگہ آئے لیکن باقاعدہ سرکاری اعلان کے ساتھ اور لفظ وہی آئے من کنت مولا فعلی مولا کے جو حق میں ولایت مجھے, آج سے یہ حق میں ولایت علی کو جاتا. اور اس کے بعد یہ حق میں ولایت جب بارہویں امام تک پہنچا تو غیبت میں اس کا کچھ حصہ مشتہد کو دیا گیا, کچھ حصہ. رسول کا حق میں ولایت مکمل منتقل ہوا امامت کی طرف. امام غیبت کے اندر کچھ حق میں ولایت نائب امام کو دیکھے جا رہے ہیں. حق میں ولایت مانے یہی کہ ہر انسان آزاد اور خود مختار. مذہب یہ حق میں ولایت, اس کے اوپر تصرفات کا, اس کے اوپر پابند رسول امام اور غیبت میں نائب امام کے پاس. لیکن نائب امام کو جسے فقیہ کہا جاتا اسے جو ولایت ملی وہ امام کی طرح نہیں ہے, اس میں سے کچھ حصے منتقل ہوئے. اب کیا حصے منتقل ہوئے یہ خود ایک بحث کا مسئلہ. کچھ نے کہا کہ حکومت کا حصہ منتقل ہوا جو ولایت فقیہ کا مشہور نظریہ, مگر جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. کچھ نے کہا کہ حکومت کا حق منتقل نہیں ہوا لیکن جہاد کا حکم منتقل ہوا جو مرحوم آ گئے کوئی کا نظریہ, اور اسی طرح سے. لیکن یہ تو صرف اور صرف بات شروع کرنے کے لیے ایک مسئلہ لایا گیا. تو ایک تو یہ ولایت کی لائی جو رسول سے امام اور امام سے کچھ حصہ نائب امام کو گیا, یہ والی ولایت جو رسول اور امام کے پاس ہے یہ تو مطلق ہر معاملے میں ان کو ہمارے ہر معاملے میں بولنے اور دخل دینے کا حق, اور ہماری رائے مشورہ مرضی اور خوشی کے بغیر بھی. لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ تھا کہ کیا عام انسانوں کسی کو کسی پر یہ اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے چلائے پھرائے اٹھائے بٹھائے. تو اب اس کے سب سے پہلا مسئلہ آیا کہ شاید والدین کو یہ اختیار اپنی اولاد پر حاصل, اور یہاں سے یہ بات چھڑی کہ والدین کو یہ اختیار اولاد پر ہر چیز میں تو نہیں, لیکن سب سے اہم مسئلہ آتا ہے شادی اور نکاح. لاہور ہائی کورٹ اس کیس میں جس میں بالغہ اور راشدہ لڑکی اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کسی اور سے شادی کرتی اور باپ یہی معروضہ پیش کرتا ہے کہ کیونکہ میں اس کا ولی ہوں اس نکاح کو باطل قرار دیا. جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اخباری رپورٹیں مختلف, یہ سارے فیصلے قانونی کتابوں میں چھپتے اور کورٹ کا جو ایک میگزین نکلتا ہے کہ ہر تین مہینے کے بعد مجھے نہیں معلوم اس میں پورا پورا فیصلہ آتا. ابھی تک بات اخباری رپورٹ کے اوپر, اور جو علماء احناف یعنی اہل سنت کے علماء نے اس پہ رد عمل ظاہر کیا وہ بھی زیادہ تر اخباری رپورٹ پر. تو یہ مسئلہ ایک تو ہر جگہ پوچھا جا رہا کہ بتائیے آپ کی فقہ میں یہ مسئلہ کیا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ چھت تلے جو لوگ درد سننے آتے چاہے ان کے ماحول میں یہ مسئلہ نہ پوچھا جائے, وہاں تو زندگی اسی میں محدود ہے کہ آج کے یہاں کا بھاؤ کم ہو گیا کہ زیادہ ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ جن علاقوں میں کراچی میں میں درد دینے جاتا ہوں وہاں یقیناً یہ بحث آفس میں ہوتی. آفس کی بحث بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے, لیکن بعد میں یہ مسئلہ ہے کہ ہماری فقہ کے سلسلے میں کیا کہیں گے. تو ایک مسئلہ ہے ولایت ہے نبوت پر جو منتقل ہوا امامت تک اور وہاں سے منتقل ہوا فقیہ جامع اس شرائط تک, وہ الگ چیز. ایک مسئلہ ہے ولایت ہے اولاد پر والدین کا حق ہے ولایت, اس کے اندر بھی خصوصت ایک ہی چیز آتی ہے شادی. اس لیے کہ شادی کے علاوہ اور کسی چیز میں والدین کا حق اپنی اولاد پر بطور واجب ثابت نہیں, قانونی زبان میں ثابت نہیں. لیکن شاید یہ جملہ کی ذرا تفصیل کرم آرام آرام سے سنیے. مسئلے مشکل ہونے کے ساتھ عامت البلوہ یعنی اس میں عوام مبتلا ہو رہی ہے. اولاد کی دو قسمیں کی ہیں پہلے، اس کے بعد مزید دو قسمیں ہوں گی، کاٹتے ہی چلے جائیں گے ہم لوگ اس اولاد کو، جیسے بہت سے والدین کر بھی رہے ہیں. اولاد کی پہلے دو قسمیں، نابالغ کا مسئلہ الگ ہے اور بالغ کا مسئلہ الگ ہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو اخبار میں چھپا، اس اخبار میں کہ جو میں پڑھتا ہوں، کیونکہ کراچی میں اگر ایک دن میں 10 اخبار چھپتے ہیں تو ہر خبر دسوں کے دسوں میں مختلف ہو، تو جو میں نے پڑھا جو لوگوں نے بتایا اس کے اعتبار سے ایسا لگ رہا کہ وہ فیصلہ بھی مختصر کرنے کی بنا پر رپورٹر نے الجھا دیا. ورنہ بالکل شروع میں ایک جملہ کہہ دیا جائے، اگر جی یہ بعد میں آتا تو زیادہ اچھا ہوتا اور آئے گا. مسلمانوں کی اگر ہم 5 فقوں کو مانیں، 4 اہل سنت کی اور 1 اپنی فقہ، تو ان 5 میں فقہ حنفی وہ واحد فقہ کہ جس کی نگاہ لڑکی پر بھی شادی کے بارے میں باپ کا کوئی حق نہیں، یہ واحد فقہ جس میں لڑکی کے اوپر باپ کا کوئی حق نہیں. باقی ہماری فقہ کا مسئلہ تو انقریب آ رہا، لیکن ہم بنی فقہ جو سعودی عرب میں چلتی، بغیر ولی کی اجازت کے لڑکی شادی نہیں کر سکتی. مالکی فقہ جو افریقہ کے شمالی علاقوں میں زیادہ رائج، وہاں بھی بغیر ولی کی اجازت کے لڑکی شادی نہیں کر سکتی. شافعی فقہ جو انڈونیشیا اور ملیشیا میں زیادہ رائج، اور آج کل ہمارے نوجوانوں کے وہی جانے کا رجحان زیادہ، ایک آدھ کو چھوڑ کر جو افریقہ جا رہے ہیں شاید باقی، تو فقہ شافعی میں بھی بغیر ولی کی اجازت کے شادی ممکن نہیں. واحد فقہ اس وقت کی 5 مشہور فقہ میں حنفی، کہ جہاں یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ لڑکی آزاد، اور جس کے لیے اردو کا محاورہ بنا ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، قاضی کے علاوہ باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اگر وہ حضرات جو سعودی عرب سے متاثر ہیں اور وہاں کی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ کہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے تو بالکل ٹھیک. چنانچہ اخبارات میں 2-4 بیان اہل حدیث حضرات کے اس حوالے سے آئے، لیکن پاکستان کا سواد اعظم یعنی اکثریت جو فقہ حنفی والے ہیں وہ اگر احتجاج کریں کہ یہ فیصلہ غلط ہے تب بھی بالکل صحیح، اس لیے کہ واقعاً فقہ حنفی میں اس فیصلے کو بالکل غلط مانا جائے گا. تو یہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یوں اگر آپ دیکھیں تو صحیح، ہمارے فقہ سے بھی مطابقت رکھتا ہے، اور اس وقت پیسے وغیرہ کی وجہ سے جو زیادہ مشہور نظریات ہیں اس سے بھی مطابقت رکھتا، لیکن پاکستان کی عوام کی اکثریت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب آئیے 2 لائنوں میں میں یہ بھی بتا دوں کہ اس موضوع پر بات کرنے کی دوسری وجہ کیا. میں نے کہا کہ اس مسئلہ ولایت یعنی لڑکے اور لڑکی کو شادی میں کس کی اجازت لینا، ایک تو اس لیے بات کہ آج کل بہرحال یہ مسئلہ ہر جگہ زیر بحث آ رہا اور لوگ پوچھتے ہیں ہمارے بچوں نوجوانوں سے کہ تمہارے مذہب کا کیا نظریہ. جیسے اب سے چند مہینے پہلے جب عورت کی حکومت قائم ہوئی تھی یہ سوال کیا گیا کہ تمہارے اس کا کیا نظریہ. تو اب دوسری وجہ سن لیجیے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو اخبارات میں مخالف اور موافق بیانات آنے لگے. بعض تنظیموں نے جن میں اہل حدیث کی اکثریت ہے اس فیصلے کو سراہا، کیونکہ ویسے اب تک پاکستان میں کورٹ کا سسٹم یہ کہ اگر لڑکی ایک ایفیڈیوٹ دے دے کہ میں بالغ ہوں اور حافظ، تو کورٹ اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ تم جا کے خوش شادی کر سکتی ہو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اب تک یہ طریقہ کار پاکستان میں رہا ہے جو کورٹ میرج یا سول میرج کہلاتی ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کی طرف جا رہا، سنا کہ ان لوگوں نے اس کو سراہا کہ جن کی نگاہ پہلا والا نظریہ غلط تھا اور دوسرا صحیح، اور کچھ نے اکثریت سے مذمت کی، تو اس میں یہ بات بہت اچھل گئی کہ شیعوں کے یہاں بھی بغیر باپ کی اجازت کے شادی نہیں جو ہائی کورٹ کہہ رہا اور حنفی حضرات کے یہاں. سنا جو پرسوں اقرار تشریف لا، یہ ان کی سادگی تھی کہ وہ یہ مسئلہ پوچھنے میرے پاس آئے. تو وہ مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی وجہ سے، اب وہ الفاظ استعمال کرنا ضروری نہیں، انہیں ایک لڑکی سے شادی کرنا اور اس لڑکی کا باپ قتل راضی نہیں تھا. اصل مسئلہ کیا ہے یہ تو جب مسائل کا بیان شروع ہوگا تب بات ہوگی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں سوچوں. یہ چیزیں بتانا ضروری ہے. چاہے رات میں ایک آدمی کو پیش آ رہے ہیں, وہ آئے اور انہوں نے پورا ایک تو فیملی بیک گراؤنڈ پیش کیا, اور اس کے بعد کہ اس لڑکی سے مجھے شادی کرنا ہے اور اس کے باپ راضی نہیں. اچھا, اب لڑکی کے باپ کی اجازت ہماری فقہ میں بھی کہیں کہیں ثابت ہے, لیکن ان میں سے کوئی شرط بھی وہاں پوری نہیں ہو رہی. چنانچہ کہا کہ یہ مسئلہ لا محالہ, آپ کو ماننا پڑے گا یہ مسئلہ مسئلہ نماز اور وضو جیسا بھی نہیں. کہ اگر مسئلہ نہیں معلوم یا ذرا شک ہے, ابھی عمل کر دیجئے, غلط نکلا تو دھوکا دے دیں. یہ تو زندگی بھر کا مسئلہ ہے اور عزت و ناموس کا مسئلہ, غلط نکاح تو یہ بہت لمبی بات ہوگی. ایسے لوگ ذرا جذبات میں بھی زیادہ ہوتے, شیریں اور فراز لیلا اور مجنون ختم نہیں ہو گئے, ہر دور میں پائے جاتے. چنانچہ ایک طرح سے وہ اس مسئلے کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ابھی ذرا دیکھیے آگے چل کر ان کی بات, مسئلے کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتے. ایک نظریہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, جو نے جو مشترکین کہتے ہیں باہر میں جا, ہم تو یہ شادی کر لیں گے اور یہ کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ اللہ قبول کرے, نہیں وہ یہ بھی نہیں کہنا چاہتے. لیکن دیکھیے اس سے بڑی خراب, تو آخر میں انہوں نے کہا کہ میرے دفتر میں میرے غیر شیعہ ساتھی نے مجھے اس کا ایک طریقہ بتایا اور میں اس طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, صرف پوچھنے آیا کہ اس کے بعد ہو جائے. اچھا طریقہ کیا؟ طریقہ یہ بتایا کہ تم شوہر اور بیوی, یعنی مستقبل, ابھی تو نکاح نہیں ہوا, تم شوہر اور بیوی پہلے بن جاؤ غیر شیعہ اور اس کے بعد پھر شادی کر لو, تو چونکہ غیر شیعہ کے یہاں ولی کی ضرورت نہیں تو تمہارا نکاح صحیح ہو. پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ شیعہ ہو جانا, لیکن کیوں شادی تم نے غیر شیعہ ہونے کے زمانے میں کی ہے, شیعہ ہوتی وہ شادی تمہارے یہاں چلے گی, یہ مسئلہ بھی ہم معلوم کر چکے. اب یہ مسئلہ انہوں نے واقعاً ہمدردی میں بتایا, یا یہ مسئلہ اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ کہ ایک ہفتے کے لیے اپنا عقیدہ بدل لو, جب شادی وادی ہو جائے تو اس کے بعد واپس ادھر آ جاتا. دیکھیے مسئلے کو توڑ دو وہ پھر شاید ایک حد تک گنجائش, عقیدہ بدل جائے. آخر یہ کون سا بٹن ہے کہ جس طرح ہم چینل بدل لیتے ہیں کہ چار سے تین پہ آ گئے تو منظر بدل گئے, عقیدہ کوئی ایسی چیز تو نہیں. عقیدہ بدلنا کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا نام اصول دین اسی لیے رکھا گیا کہ اس کا تعلق دل کی گہرائی سے, کیا آپ یہ سمجھنے لگے کہ واپس امیر المومنین کا کوئی حق تھا ہی نہیں, اور جو اگر انہوں نے کہا تو انہوں نے غلط کہا, اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو ان کے حوالے سے جس نے کہا سب نے غلط. اور ایک ہفتے کے بعد سمجھنے لگے کہ نہیں بالکل انہیں کا حق تھا, جو دوسرے لوگوں کو اب تک ہم مانتے تھے وہ غلط. یہ ہفتہ دو ہفتہ پندرہ دن والی چیز نہیں, اور ایسی چیز جب پتا ہے کہ صحیح کیا ہے لیکن عقیدہ بدل, کوئی فارم بھرنے کی بات نہیں ہے, کسی جج کے سامنے ایفیڈیوٹ دینے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے کل زبان صحیح کہیں گے اور بعد میں واپس آ جائیں. لیکن اس ایک چیز میں یہ بتایا کہ یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا, جس طریقے سے بعض غیر شیعہ حضرات وہ کہتے کہ یہ دو مسئلے جو شیعوں کے ہیں نا, انہوں نے ہم کو بہت پریشان کیا, پریکٹیکلی آج کل پوری تاریخ کی بات نہیں آئی, جس کی وجہ ہم نے اپنے بچوں اور جوانوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا. چنانچہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ شیعوں کا بھی ملے تو پھر ہم بدلہ لے برابر. جیسے ایک دشمن اہل بیت امام کے بارے میں تقریر اس جملے سے شروع کہ یہ آج تک ہمارے بزرگوں کو برا کہہ رہے تھے, تو ہم سوچ سوچ کے تڑپے جا رہے تھے کہ ہم اس میں سے کس کو برا کہیں. ظاہراً تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں, آج مجھے ایک ایسا مل گیا کہ جس کی میں مذمت کر سکتا ہوں, اور اس کے بعد ایک تقریر ہوئی, باقی بتانے کی ضرورت نہیں. وہ یہ کہ بعض غیر شیعہ حضرات کا یہ کہنا کہ ایک تو یہ مسئلہ کہ یہ زکات ان کے اوپر ایک ہے, ہر سال دو دن کے لیے جو ہے اتنی بڑی تعداد میں شیعہ کی آبادی بڑھ جاتی, اور اس کے بعد جب وہ زکات کاٹنے کا دن نکل جاتا پھر واپس. اس ایک مسئلے کی وجہ سے ہمارے نوجوان پیسے والے جو وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ شیعوں کے تین طلاق کے بعد حلالے کی ضرورت نہیں, یہ لفظ ہی اتنا مکروہ اور قبیح کہ زبان پہ لانا اس کو مشکل ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئی. چنانچہ اس مسئلہ حلالہ کی بات ہے, کتنے ہی لوگ جو ہے وہ شیعہ بن جاتے ہیں تاکہ وہ سارا مسئلہ پیش نہ آئے. اچھا یہ جو لفظ ہے, یہ لفظ جسے بار بار بتانا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا, یہ دوسری بات کہ کوئی صبح ایسا نہیں نکلتا جب اخبارات میں مسائل کے کالم میں یہ لفظ استعمال نہ ہوتا. ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے لیکن ایسا ناممکن بنتے کہ شاید کسی کو عمل کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ہمارے یہاں اس کے لیے لفظ محلل خیر یہ اصطلاح ہمارے یہاں بدلی. اور دیکھ لیجیے دونوں اصطلاحوں ہی کا سننے ہی میں کتنا فرق نظر آتا. تو کہتے ہیں گھرانے کا مسئلہ بہت سے ہمارے جو ہیں وہ شیعہ بن جاتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ پیش نہ آئے جو یقیناً غیرت انسانی کے منافی ہے. لیکن اب ہو سکتا ہے اس نے بالکل سادگی میں یہ بات کہی ہو, میں نے زیادہ اس مسئلے کی تحقیق نہیں, لیکن وہ نوجوان بڑا سیریس اب پوچھ رہا ہے کہ کیا اس کی اجازت کہ میں ایک ہفتے کے لیے غیر شیعہ بن کے شادی کرا کے اس کے بعد شیعہ بن. اب یا تو اس کی بھی سادگی کہ ایسا احمقانہ اور بے وقوفانہ سوال کر رہا. بھائی اب آپ جب جذبات انسان پہ تاری ہوتی اور دل کی لگی ہوتی ہے تو اس وقت اسے کچھ نہیں سوچتی, کیونکہ ہماری بات نمازی عورتیں بھی جادو کرانے ہندوؤں کے پاس جاتی نظر آتی. یہی چیز ذرا بڑے اسکیل پر تو واقعاً اگر اس مسئلے سے اس طرح کھیلا جا رہا تو اس کی تفصیلات اور جزیات کو بیان کرنا ضروری. لیکن مجھے پھر اندازہ ہوا کہ اس آدمی نے جس نے مشورہ دیا آفس کے ساتھی اس کی نیت ٹھیک نہ بھی, تب بھی ہو سکتا ہے مسئلہ زکات و مسئلہ حلالہ کی طرح اس مسئلہ ولایت کو ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے کبھی استعمال کیا جائے. یہ سوچ کہ جب ان کے یہاں یہ مسئلے ہیں تو ہمارے یہاں بھی ایک مسئلہ ہونا چاہیے. تو آئیے پہلے تفصیل دیکھیں کہ اس مسئلے نے تفصیل کیا. ضمنی طور پہ یہ بات آ گئی کہ اگر فطر حنفی کے مسئلے میں لڑکی آزاد تب بھی تین اور مسلمان فقہوں میں لڑکی آزاد نہیں, لیکن آزادی اور غلامی کو رکھیے ایک طرف. اب آئیے اصل مسئلہ شروع کر. مسئلہ بھی کام کا مسئلہ بیکار نہیں, لیکن ایسے واقعات میں تو اور زیادہ اہم بن جاتا. دیکھیے بعض مسائل خصوصاً شادی بیاہ نہ تو معاشرے میں تفصیل سے بیان کیے جاتے اس لیے کہ اس کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, اور نہ ہی اگر کوئی پوچھے تو ہم پوری تفصیل میں جاتے ہیں روا روی میں بتا دیتے ہیں, اور اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو مسئلہ ہم نے کیا مرضی سے بھی پوچھے تو روا روی میں آ جائے گا جواب. اس کے بعد اوقات نقصانات ہوتے ہیں, ہزار میں ایک جگہ بھی نقصان ہو جائے تو وہ تو زندگیوں کا مسئلہ اس میں انوالو ہو جاتا. کیونکہ ہندوستان اور پاکستان میں شادی ہے بھی ایک عجیب مسئلہ کہ ایک مرتبہ ہو تو لوگ جو شریعت کا حل پیش کرتے ہیں اسے لوگ سمجھتے ہی بے غلط شادی ہو گئی. مثلا کسی نے کورٹ سے طلاق لے لی کسی لڑکی, اور یہ خیال کیے بغیر کہ شرعی طلاق میں ہی دوسری شادی کر لی, دوسرے شوہر سے ایڈجسٹ ہو گئی. پانچ سال بعد پتا چلا کہ یہ شادی ہی غلط ہے کیونکہ وہ نکاح نہیں ٹوٹا. اب اس کا شریعت کا حل کیا بہت آتا, دوسرا شوہر تم پہ حرام آبادی, اسے تو بھول جاؤ, اس طرح پھرک کے نکال دو کہ جیسے کبھی کوئی چیز ہی نہیں تھی تمہاری زندگی. پہلا شوہر راضی ہو تو وہاں چلی جاؤ, ورنہ شرعی طلاق دے کے دنیا کے کسی اور انسان پانچ ارب آدمی دنیا میں رہتے ہیں, کم سے کم ایک ارب آدمی تو کوالیفائی کریں گے جو مسلمان, تو خیر کہیں اور چلی جاؤ. وہ کہتے یہ کوئی حل ہو, یہ تو ہماری اچھی بڑی زندگی تباہ ہو جا رہی ہے, حل بتائیے کہ دوسرے شوہر کو چھوڑنا بھی نہ پڑے اور مسئلہ بھی صحیح ہو. ایسا حل تو نہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ وجہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے مسئلے میں تصور ہے کہ زندگیوں کا معاملہ ہے, اور ہے بھی زندگیوں کا معاملہ, لیکن ایسا زندگیوں کا معاملہ ہے کہ غلطی بھی ہو جائے تو یہ حل نہ بتائیے کہ اس کو چھوڑو کہیں اور چلے. کسی شوہر کو رکھ کے مسئلے کا حل ممکن نہیں. اس لیے اگر نماز کے مسئلے وہ ہیں کہ 100 میں 70 آدمیوں کو پیش آتے, ایک ہفتہ اسے ٹالا جا سکتا, اور اگر شادی کے مسئلے 50,000 میں لوگوں کو پیش آتے اسے جتنا جلدی ہو بیان کرنے کو دل جاتا, وہاں زندگیاں انوالو ہیں یا ایک ہفتے کی نمازیں انوالو ہے قضا کر لے. خیر اتنا آسان تو نہیں ہے قضا کر لیں گے, لیکن چونکہ شبہے میں معافی. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی پوچھے گا نا کہ اتنی تفصیل کیوں ہو گئی آج, ایک مثال دے رہا ہوں. یہ مثال بھی صحیح مثال ہے, غلط نہیں, پیش آئی ہوئی مثال. تو مسئلہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا, کسی اور سے پوچھا گیا, لیکن اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو شاید میں بھی یہی جواب دیتا کہ ان عالم میں طالب علم ہو کے وہی جواب دیتا جو ان عالم نے. اب اگر اس نے غلطی نکل آئی اور ذمہ داری ان پہ ڈالی جا رہی تو ذمہ داری ڈالنا شرم تو غلط, لیکن شاید عرفی اعتبار سے صحیح. وہ یہ کہ ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتا, سوال کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا؟ اب اس کا جواب جو بھی مسئلہ جاننے والا ہو عالم چھوڑے جیسا طالب علم چھوڑ کسی سے بھی پوچھے شیعہ فقہ کے اعتبار سے کہ
لیکن وہ جہاں پہ اجازت دینا ضروری وہ اتنا کم دے جانے والا پرسن کہ اس کو عام طور پہ بیان ہی نہیں کیا جاتا بہت کم دے جانے والا مسئلہ پوچھا گیا تو اس کو یہ مسئلہ مل جا رہا آنے میں سے اس کا سوال سب کے جواب دے دیا منظور ہوا اتنا یہ ضروری لیکن اسی اعتبار سے کسی بھی مسلمان کے یہاں ضروری یہ مسئلہ نہیں بغیر کیا تو نہیں تھا مفت بتا بتا ایک جگہ پہلی بیوی سے اجازت دینا ضروری اب ہر شیعوں کا مسئلہ شیعوں کے ہاتھ میں جو نکاح آ رہا جو ہمارے یہاں جائز نکاح ہے لیکن پہلی
بیوی سے اجازت دے
آگے یہ کہ ہر انسان پر اپنی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح تھا
بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ جتنا سچا یا ماموں یا آدمی بتا ماموں کے لیے اپنی بھانجی سے نکاح حرام ہے ہر ایک کو پتا بنا کے محرم بھی ہے حجاب بھی نہیں ہاتھ ملانا اور ہاتھ جڑنا بھی بزرگی اور احترام کے لیے اپنے جاتی آج اس میں یہ سچا بن رہا بھتیجی اور بھانجی کو بھوپال اتنے بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی لیکن اس بھتیجی اور بھانجی سے نکاح جائز ہے جس کا یہ کالو یا پھوپا بن رہا یعنی بیوی کے بھائی کی بیٹی یا بیوی کی بہن کی بیٹی اس سے نکاح جائز تبھی تو وہ نامحرم بنے تبھی تو واجب ہوا ایسی لڑکی پر اپنے کالو اور پھوپا سے پردہ تبھی تو حرام ہو گیا اس لڑکی کے لیے اپنے پھوپا اور کالو سے ہاتھ ملانا چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو یا عید و بقرعید ہو کیونکہ نامحرم اور نامحرم کیسے نامحرم ہے جن کا نکاح نہیں ہو سکتا اچھا اب اگر کالا مر گئی اس لیے بھانجی سے نکاح ہو رہا تو خیر ٹھیک ہے جائز نکاح ہے کوئی اور اس میں انوالو نہیں اور پھوپھی مر گئی اس لیے بھتیجی سے نکاح ہو رہا یعنی کالو اور پھوپا کی بات ایک مسئلہ آتا ہے کہ کالا زندہ اور ابھی نکاح میں بھی اسی نکاح میں اس کی بھانجی سے بھی شادی کرنا ہے دوسری طرف اور پھوپھی زندہ یعنی ایک شخص کی پہلی بیوی زندہ ہے وہ بیوی کو نکاح میں رکھ کر اس کے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایسے بھی واقعات سنے ہیں کہ یہ ہوا ہے جبکہ وہ کالا یا پھوپھی بھانجی نہیں اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کالا اور پھوپھی نے زبردستی بنا کے یہ نکاح کیا یا وہ بیمار تھی یا مرنے کے قریب تھی یا کوئی اور مسئلہ اب یہ واضح ہے کہ پہلے جی حضرات کے یہاں یہ نکاح حرام وہ کہتے ہیں جب تک کالا نکاح میں ہے بھانجی سے یعنی اس کی بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا اور جب تک پھوپھی زندہ ہے اس کی بھتیجی یعنی اس کے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ اس کو قرآن کی اسی آیت میں لے جاتے ہیں کہ لا تجمعوا بین الاختین الا ما طلب خبردار دو سگی بہنوں کو ایک وقت میں جمع نہ کرو سوائے جو پہلے ہو چکا ہے وہ معاف اب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عرب میں یہ پہلے سے رواج تھا جو پہلے ہو گیا وہ چھوڑ یہ قرآن کی آیت ہی نہ آئے وہ کہتے یہی بالا بھانجی اور یہی بھوپھی بھتیجی کا مسئلہ اب اس پر بحثیں الگ کہ نہیں یہ مسئلہ الگ ہے اس لیے قرآن کے اندر جو بہنیں کہا یہ بہنیں کہا ہو گئی اور باقی بحث الگ اس کو تھوڑی اپنی کر لیکن ہمارے یہاں یہ جائز ہے تو ایک شخص کے ساتھ بہرحال خالہ سے پہلے اجازت لینا ہو خالہ یعنی لڑکی کی شوہر کی خالہ نے پھر دیکھے دھوکہ ہو سکتا کہ بار بار خالہ کہا کہ خالہ سے اجازت یعنی نکاح کرنے والا اپنی خالہ سے اجازت اسے کیا اجازت دے خالہ سے مطلب ہے کہ اپنی بیوی جو کسی کی خالہ کسی کی تو ہوگی نا خالہ اگر اس سے شادی کرنا
تو پہلے رشتے اجازت دینا پہلی بیوی سے تو دوسری بیوی سے شادی ہو. اور اگر پھوپھی سے یعنی اپنی پہلی بیوی سے کہ جو پھوپھی بن رہی ہے ہماری دوسری بیوی ان سے اجازت مانگے. ایک جگہ ہے کہ جہاں پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے, یہ فیملی آرڈیننس کے بعد بھی ضروری ہے اور اس سے پہلے بھی ضروری ہے. اور اگر بازی نہ ہو کھا جاؤ اور پھوپھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے نکاح کرنے کا, کوئی طریقہ نہیں سوائے ایک طریقے کے, وہ تو لوگوں کو حرام کا راستہ دکھانا. لیکن خالہ یا پھوپھی کو ہی اگر اپنے نکاح سے نکال دیں تو مسئلہ بدل جائے گا. لیکن یہ مسئلہ وضاحت نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو حرام کا راستہ کھلتا, اس لیے چھوڑ دیتا ہوں, کوئی طریقہ نہیں. ہاں یہ بھی بتا دوں اس کو الٹ جائے, الٹ جائے اس میں اجازت نہیں کہ پہلے کسی لڑکی سے شادی کی اب اگر کسی وجہ سے اس کی خالہ سے بھی شادی کرنا, وہ بیچاری خالہ بیوہ ہو گئی اور کسی وجہ سے ان کو سپورٹ کرنا, یہ جو چرن کو ایک بات ہے. لیکن معاشرے میں ہو جائے ایک ایسی شادی, آپ دیکھیے کتنا ہنگامہ ہوگا. چرن کوئی کباب اس کے اندر نہیں, یعنی ادنا درجے کی کراہت بھی نہیں. ایک تو اعلیٰ درجے کی کراہت, ایک درمیانی کراہت, ایک چھوٹی سی کراہت, وہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. لیکن کبھی برداشت کرے گا معاشرہ, کبھی برداشت نہیں کرے گا. اب وہ ایک الگ موضوع ہوگا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ایک سوال کرتا ہے کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کے لیے اجازت ضروری ہے, تو بہت کم ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے. کیونکہ 50,000 میں کہیں ایک آدمی مسئلہ کسی کو پیش آتا ہو, شرم ان کو نامحرم بھی مانا چاہیے. تب بھی ماجرا ہمارا اتنا بگڑا نہیں, بالو اپنی بھانجی کو بیٹی سمجھ کے محرم ہی قرار دیتا اور پھوپا اپنی بھتیجی کو بیٹی سمجھ کر محرم ہی قرار دیتا. اس کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا. کیوں نہ یہ وہ حلال ہے جو ہمارے معاشرے میں ناپید. لیکن اسی ناپید معاشرے میں کسی صاحب نے کسی عالم سے مطلب پوچھا اور ان عالم کی بدقسمتی تھی کہ اتفاق سے یہ یہی تھے. چنانچہ اس کے بعد جو اس کے حوالے سے ہنگامہ ہوا, جب وہ دوسرے علماء کو پتا چلا چاندی کے 5 سال بعد کا, یہ دوسری شادی بات ہے, یہ لفظ اتنا چکرا دیتا ہے آدمی کو, گھبرا جاتا ہے آدمی کہ پھر اس کی لپیٹ میں سب آ جاتا ہے. چنا میں نے یہ مثال دی کہ نکاح کے مسائل کو کبھی روانوی میں بیان کرنے کا بھی نقصان ہے اور تفصیل میں جائے سمجھنے کے لیے بیکار. کیونکہ ہماری یہ تفریح اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے, یہاں سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ دیوار یا کیمرے سے بات کریں, جو بھی کہیے وہ بیچاری صابر ہے, نہ ہٹ کے جائے گی, نہ اٹھ کے جائے گی, نہ پہلو بدلے گی, نہ اپنا اظہار نہ پسندیدگی بتائے گی. ہماری بدقسمتی یہ کہ مجمع ہے, پتا چل جاتا ہے کہ مجمع اگر سوچ رہا ہو کہ مولانا نے ایک ایسے مسئلے کو چھیڑ دیا کہ شاید 1200 سال پہلے کسی گھر میں پیش آیا ہو یا 1200 سال بعد پیش آئے, ہم سے کیا تھا تو مسئلہ ہو جاتا. اور پھر بھی اس جمعے والے مجمع پہ اتنا اعتماد ہے کہ یہاں یہ مسئلے آ بھی جاتے, باقی تو کہیں اور ممکن ہے. اسی وجہ سے اس چرچ کے کیسٹوں نے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچایا. جیسے میں نے پچھلی تقریر مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسے رشتے کا, رشتہ بھی ایک ایسے میڈیم کا ذکر کیا تھا جس کے مسئلے کہیں نہیں ملتے ہوں, جو صاحب تھے انہوں نے کہا نہ توسیع میں ملے نہ کسی اور کتاب یہاں آ گئے. خیر اب آئیے اصل مسئلہ, روا روی نے بھی بیان نہیں کرنا ورنہ یہ ہو جائے گا خالہ بھتیجی بھانجی پھوپھی سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور بعد میں پتا چلے گا یہ جائز تھا ہم نے ناجائز کر دیا, جائز تھا ہم نے ناجائز کر دیا. یہ جو ایک مسئلہ اپنی غلطی اور لائق ہے, تو اس لیے مسئلے ذرا سمجھ سمجھ کے بیان کرنا. اب ہے کیا مسئلہ, حق سے ولایت عقیدے, عقیدے والا حق سے ولایت نبی کا ہے جو امام تک اور صرف غیبت میں نائب امام تک منتخب ہوگا. رشتے داری والا حق سے ولایت وہ کیا, اس میں اب تک کی باتوں سے ایک چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ فقہ حنفی میں نکاح کے بارے میں کسی کا حق سے ولایت نہیں ہے اور فقہ جعفری میں باقی تینوں فقہوں کی طرح سے حق سے ولایت ہے. اب آئیے مسئلہ نمبر 2 اصل مسئلے سے پہلے, اب یہ اصل مسئلے پہ گئے نہیں اس سے پہلے, وہ یہ بہت توجہ سے سنیے گا, یہ مسئلہ ایسا ہی ہوتا فقہ حنفی میں حق سے ولایت نہیں. فقہ شافعی و حنبلی و مالکی اور ہماری فقہ جو سب سے اہم اور اصل فقہ امامیہ, اس میں یہ حق سے ولایت ہے. لیکن اب ایک اور بحث وہ یہ ہے کہ ولی کہتے کسے, یہ حق سے ولایت ہے کس, فقہ حنفی کی نگاہ میں نہیں, فقہ جعفری میں ہے. لیکن فقہ حنفی والے بھی کہتے ہیں اگر بالفرض محال کبھی ہو جائے تو کس کو ہو گئے, یہ بھی تو پہلے بتائیے. اور ہمارے یہاں ہے تو کس کو, کس کو کا مطلب خاندان بہت بڑا ہوتا, ان میں کن کن کو یہاں. تو دو چیزیں تو مسلمانوں میں متفقہ, کوئی اختلاف نہیں. ننگیالی رشتے داروں میں کبھی حق ولایت کی باقی نہیں آتی, یعنی ماں کی طرف والے سارے رشتے دار جس میں ماں خود آ گئی, ماں کا کوئی حق نہیں. اگر حق ولایت ہو بھی جائے جیسے حنفی حضرات کہتے ہیں ہمارے یہاں تو نہیں, ہو بھی جائے تو یہ ہو جائے نہ ہو جائے کی بحث, ننگیال تو خارج ہے اس بحث. ماں کا کوئی حق نہیں, نانا کا کوئی حق نہیں, نانی کا کوئی حق نہیں, خالہ کا کوئی حق نہیں, خالو کا تو خیر وہ والا حق تو نہیں ہے, شادی وادی کا حق ہے وہ ایک الگ بات. اور اسی طریقے سے ماموں کا کوئی حق نہیں, ماموں کا کوئی حق نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ستیالی رشتے دار, ان میں بھی عورتوں کا کوئی حق نہیں. ستیالی رشتے دار میں بھی ہم بحث کریں گے, عورتیں نہیں کر سنا کے دادی اس مسئلے میں نہیں, دادا سے بحث ہو, بہنیں اس مسئلے میں نہیں, بھائی پر بحث ہو, پھٹی اس مسئلے میں نہیں, چچا پہ بحث ہو. یہ دو باتیں, یہ دو دو قاعدے کل نہیں بنتے. ننیال والوں کا حق ولایت نہیں ہوتا ہے, اسے ستکار ہے. اور ننیال کے اندر بھی حق ولایت عورتوں کا نہیں ہے, خالی مردوں کا. یہ سب نے مانا. اب اس کے بعد ستیال میں کون بچا, باپ, دادا, چچا, تین اور بھائی, چار بچے, صرف چار ہی, باقی سب ننیال پوری نکل گئی. ستیال میں عورتوں کو ہم نے نکالا. اس میں سچے حنفی کہتی ہے کہ اگر حق ولایت نکلا تو سارے ننیالی رشتے داروں کا, باپ کا بھی ہے, دادا کا بھی ہے, بھائی کا بھی ہے, اس کے تک. جناب یہ اکثر پاکستانی واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ مر گئے والد ہے, نانا اور نانی کو زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی بیٹی کی اولاد, لیکن چچا کے لے جاتا ہے, نانا کو نہیں ملتا. سچے حنفی کا مطلب. اور شیعہ فقہ کے اندر ولایت کا مسئلہ صرف باپ اور دادا کا, باقی ددیال ننیال عورت مرد سب کو مسئلے سے باہر رکھتے. چنانچہ بھائی کا کوئی حق نہیں ہے, بہن کے اوپر قانون احترام والا, فضیلت والا, استحباب والا الگ, قانونی کوئی چچا تو دور کی بات, بھائی کا بھی کوئی حق نہیں. یہ مسئلے آپ کو اس لیے اور بھی یاد رکھنا کہ ہمارے یہاں ماحول ایران نہیں کہ جہاں مسئلہ فقط اپنا ہی, یہاں کبھی ڈیلنگ میں فرقے حنفی اور فرقے جعفری یہ گھر میں جمع ہو جاتی. شیعہ کی لڑکی ہے مسئلہ, یا کہے شیعہ کی لڑکی ہے اور شیعہ میں آتی ہے اور شیعہ کی لڑکی وہاں جاتی ہے تو یہ مسئلے جمع ہو جاتے. تو یہ یاد رکھیے کہ فقہ حنفی میں جہاں حق ولایت پر بحث, اس سے مراد ہے ددیال کے سارے مرد, جو باپ, دادا, بھائی اور چچا. اور ہماری فقہ میں صرف دو, باپ اور دادا. اب آئیے یہ تین باتیں طے ہو جانے کے بعد مسئلہ شروع کر. مسئلہ شروع یہ ہوتا ہے کہ مجتہد ہم سے پوچھتا کہ آپ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حق ولایت نکاح کے بارے میں کس کو, تو پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ آپ نابالغ کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں کہ بالغ, کیونکہ آج کل ہمارے بچے بھی بہت کمپیوٹر ومپیوٹر کھیلتے رہتے ہیں اور بڑے تو خیر نہیں کمپیوٹر کے اندر, تو اسی قسم کے کچھ سوالات کمپیوٹر کرتا ہے نا شاید, یہ آپ کو پوچھنا ہے کہ وہ پوچھنا. تو پہلا سوال یہ کرے گا کہ آپ جو ہمارے پاس آ گئے آپ نے ولایت پوچھنے, تو آپ بالغ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ نہ بالغ. اگر آپ نے کہا بالغ کے بارے میں, تو وہ یہ سوال کرے گا کہ آپ لڑکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کے بارے میں. اگر آپ نے کہا لڑکی کے بارے میں, وہ سوال کرے گا کہ آپ کنواری لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جس کی ایک دفعہ شادی ہو چکی. اچھا دیکھیے, پہلے ہمارے علماء اس طرح بات کرتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے, آج کمپیوٹر اسی طرح بات کرے. یہ ہے کہ وہ یس آپ نے کہا پھر یس میں پاس صورتیں نکالے. پہلے اس کا مذاق اڑاتا اڑایا جاتا تھا کہ مولویوں کا کام ہے ہر مسئلے کو گھمانا اور پیچیدہ کرنا. آج ساری دنیا اسی پیچیدگی پہ چل رہی ہے کہ آپ واضح کریں نا آپ کا سوال کیا. اس طرح دو چار سوال کرے گا آپ اٹھ کے آ جائیں گے, اس مولوی سے تو کچھ پوچھنا جواب تو نہیں دیا جا رہا, یہ اور وہی کے اندر ہم کو ٹال رہا. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ مسئلے کی تیس شکیں نکلتی. آئیے پہلا سوال, عالم نے یہ کیا کہ آپ کو نابالغ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بالغ. ہم نے کہا پہلے نابالغ کا مطلب. نابالغ کے بارے میں تمام مسلمان متفق ہیں کہ ان پر حق ولایت ثابت ہے شادی کے بارے میں. ابھی ہم کاروبار اور بزنس پہ نہیں جا رہے, پہلے لاہور ہائی کورٹ سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد دیکھیں. نابالغ پر حق ولایت ہے اس کے ولی. پھر یاد رکھ یہ جملے کی تشریح کیا ہو کیوں نہ اس میں فقہ حنفی بھی آ گئی. نابالغ میں تو یقیناً حق ملائے. پھر جب فقہ حنفی آ گئی تو وہی مطلب نابالغ پر حق ولایت ہے اس کے ولی. یعنی شیعوں کے نزدیک نابالغ پر حق ولایت ہے اس کے باپ اور دادا کا اور تو کسی کا نہیں. اور حنفی کے نزدیک نابالغ پر حق ولایت ہے تو باپ اور دادا اور چچا کا. ولی پر ولی کہا تھا لیکن اب ولی کسے کہتے ہیں ابھی آپ کو بتا دیا کہ ولی شیعوں کے یہاں الگ ہے حنفی حضرات کے یہاں الگ. بار بار مجھے حنفی اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ شافعی اور مالکی کے نظریات اور وہ خیر شافعی مالکی کا مسئلہ پاکستان میں پیش نہیں آتا. جو افریقہ جاتے ہیں وہاں جا کے انہیں کچھ کرنا کرانا ہے تو وہ مالکی کا مسئلہ پوچھتے ہیں. جو ادھر انڈونیشیا اور ملیشیا جاتے ہیں جاتے بہت لوگ جا رہے تو وہ شافعی کو پوچھنے آتے. لیکن پاکستان کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی سے ہوں اس لیے میں آسان لگ رہا ہے. نابالغ میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نابالغ میں حق ولایت ولی کو ہے بلکہ صرف ولی کو نابالغ کو خود بھی نہیں. کیونکہ نابالغ کی رینج بہت بڑی. جو بچہ پیدا ہوا ابھی ایک گھنٹے کا ہے اور ابھی وہ گھٹی مٹھی پی رہا ہے وہ ماں کا پہلا دودھ جو آج تو سارے ڈاکٹرز نے کہہ دیا وہ تو بہت ہی ہے. بہت ساری چیزیں لوگ بناتے ہیں پہلے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم غلطی پر تھے وہی چیزیں بہت اہم. آج کل جیسے آج سے 80 سال پہلے 70 سال پہلے کس نے بچیوں کو ماں کی گود سے اٹھا کے ڈبے کے دودھ پہ ڈالتے ہیں. انہیں ڈاکٹروں جو اس مجمع میں بھی کثیر تعداد میں موجود مگر یہ نہیں گئی عام سے. اور آج وہی سب کہہ رہے کہ وہ تو غلطی ہو گئی ہے ماں کے دودھ سے بہتر گزرے اور اس میں بھی خصوصاً جو پہلا دودھ ماں کے پاس ہے وہ تو بہت ہی اہم. اسی طریقے سے آج عورت کے جن کو گھر سے نکال رہے اور اس کے بعد 50 سال بعد کہیں گے غلطی ہو گئی اس کو واپس دیں. اب وہ ڈبے سے واپس ماں تک بچہ نہیں آ پا رہا. ہم دیکھ رہے اب سارے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں. ایک پرسن بھی اس میں نظر نہیں آتے جو اختلاف کر لیکن بوتل کا جن آپ ہی نے نکالا دوبارہ تو واپس نہیں جائے. اسی طریقے سے بہت ساری اور باتیں ہیں جو یہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں یا ان سے کروائی جا رہی آمدم پر کرے مطلب واپس کر. ایک گھنٹے کا بچہ جو ہے وہ بھی نہ بالے اور 15 سال ہونے میں جس میں ایک گھنٹہ باقی ہے وہ بھی نابالغ. لیکن کیا دونوں نابالغ ہیں کیا سچی ایک گھنٹے کا بچہ وہ نابالغ ہے جس کی شادی کہیں کر دیجیے اسے پتہ ہی. 15 سال میں ایک گھنٹہ جسے کم ہے اس کو سب کچھ پتا ہو سکتا ہے اس کی اپنی مرضی بھی ہے. لیکن نابالغ کی شادی میں اختیار ولی کو ہے نہیں صرف ولی کو. یہ لفظ صرف خاص وجہ سے مجھے کہنا پڑ رہا ہوں صرف ولی. چاہے ایک گھنٹے کے بچے کی شادی ہو چاہے 15 سال میں ایک گھنٹہ کم اگر لڑکا ہے اور 9 سال میں ایک گھنٹہ کم اگر لڑکی ہے. نابالغ میں لڑکے اور لڑکی دونوں پر حق ولایت ہے لیکن یہ مسئلہ عام طور پر شہروں میں پیش نہیں آتا. گھر کے دیہاتوں میں جائیداد بچانے یا برادری میں شادی کے خاطر یہ مسئلے آج بھی پیش آتے ہیں. اور دیہات کے بارے میں ہماری معلومات کا بہترین ذریعہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب واپس آئیے اس کے بعد والے مسئلے. یہ بھی جن کے یہاں مسئلہ ہے پوچھے میرے پاس سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں سے ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ تو ضرور یہ مسئلہ آتا ہو. کیوں نابالغ کی شادی تو کر دی رخصتی ہمیشہ ملوک کے بعد ہوگی. اب جو یہ بالغ ہو گیا اس کو رشتہ پسند نہیں آ رہا اور جن والدین نے کیا تھا وہ بھی کبھی اگر واپار غلط رشتہ کرتے ہیں صرف جائیداد یا خاندان کے بعد تو کبھی ان کو بھی توقع نہیں ہوتی. ایک لڑکے کی شادی کی جو 4 سال کا تھا لڑکی سے کی 2 سال کی. 4 سال کے بچے کے بارے میں کیا پتا کہ آگے شرابی بنے گا کہ کبابی بنے گا کہ دانی بنے گا کہ کیا بنے گا. اب وہ والدین کو بھی نہیں پتا تو شادی کرنا بڑی کسی مسئلہ ہے کہ شادی کو برقرار رکھا جا سکتا برقرار رکھنا یا توڑ سکتا مسئلہ ہے. ایک جملے میں ان کا جواب اگر خود شادی کرتے وقت اس رشتے میں خرابی سے پھر بھی شادی کرتے تو بالغ ہونے کے بعد اختیار ہے رشتہ توڑنے کا. چاہے لڑکا بالغ ہوا تو اس نے دیکھا لڑکی خراب اسی وقت خراب جیسے خراب سے مطلب کیا 8 سال کے لڑکے کی شادی ہوتی ہے 30 سال کی لڑکی فقط اس لیے کہ کچھ جائیداد کا رشتے پہ جائے. ایک 15 سال کا 30 میری 70 سال کی لڑکی سے مطلب اس کو لڑکی کہیں نہ کہیں وہ ایک الگ تھا لیکن 12-70 سال تو اگر شادی کے وقت اس میں خرابی حق ہے جیسے ہی بالغ ہو تو. لیکن اگر شادی کے وقت کوئی خرابی نہیں وہ بعد میں نکلے یہ تو آپ کی ویسی قسمت ہے کہ اگر واقعی یہ لڑکی سوچ سمجھ گھر سے بھاگ کے کہیں شادی کرتی اور خرابی نکل آتی تو کس کے پاس جاتی ہے. یہ میں نے صرف ایک جملہ کہا ورنہ اس ایک جملے کے لیے بھی میری زبان تڑپ رہی ہے کسی تفصیل میں. لیکن اب آئیے دوسرا مسئلہ, نابالغ اگر ہے تو سب مانے, غالباً لاہور ہائی کورٹ نے بھی کچھ نابالغ کی بات کہی. لیکن اگر سوال پوچھا جائے کہ آپ تھوڑے نابالغ کو اب پاکستان اور ہندوستان کے شہروں میں یہ رواج نہیں, بالغ لڑکے اور لڑکی پہ کیا ولی کہا, تو پھر ہمارا اگلا سوال یہ تھا کہ آپ لڑکے کا مسئلہ الگ پوچھیے لڑکی کا. بالغ لڑکے پر کوئی حق نہیں ہے شادی کے بارے میں اس کے ولی, قانونی بات کرو, اخلاق احترام بزرگوں کا مشورہ وہ سب اپنی جگہ جتنی فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے وہ مجلسوں میں آتا بھی ہے اور آئندہ درس میں شاید آتی ہے. لیکن قانونی زبان یہ کہ بالغ لڑکا آزاد, بلکہ علماء جس جملے سے اس کی آزادی بیان کرتے ہیں وہ جملہ اپنی جگہ بڑا سخت اور خطرناک, کیونکہ آزادی بیان کر رہے ہیں نکاح کے معاملے, جملہ ایسا آ رہا ہے کہ دوسری والی آزادی کا پہلو جس میں آ رہا ہے جو ہے بھی. وہ لکھتے کیا, وہ لکھتے یہ ہے کہ نابالغ دو سال تک اگر لڑکا ہے تو ماں کے پاس رہے گا, اور دو سال کے بعد لڑکا اگر ہے تو باپ کے پاس آ سکتا ہے. مسئلہ چل رہا ہے کہ جن گھروں میں شوہر بیوی الگ ہو گئے, چاہے طلاق بھی ہو گئے چاہے بغیر طلاق کے الگ الگ رہ رہے, تو ماں کو دو سال تک لڑکا اپنے پاس رکھنے کا, اس کے بعد باپ اسے لے کے آ جائے گا 15 سال, اور جب 15 سال کا ہو کے بالغ ہو گئے. اچھا 15 سال صرف بطور مثال کہا جا رہا, ورنہ ہو سکتا ہے کچھ اور علامتوں سے بھی بالغ ہو, 15 سال کا جب ہو جائے, لیکن جملہ یہ لکھنے بس اس کی آزادی بیان, اب اس کی مرضی, چاہے واپس ماں کے پاس چلا جائے چاہے باپ کے پاس رہے چاہے دونوں سے الگ ہو کے زندگی گزارے, کیونکہ لا ولایت علی البالغ الرشید, اگر بالغ اور عاقل ہے تو اس پر کسی کا حق. نکاح کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ حقوق کے والدین میں ساتھ رہنا شامل ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا بڑا دھماکہ خیز مسئلہ. لیکن جب مرحوم آقا نے خود سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا, تو سب سے پہلا جملہ جو لکھا باقی باتیں تو بات, اس کی دلیل یہ ہے کہ 1350 سال کی تاریخ اسلام میں ایک بھی عالم چاہے شیعہ ہو چاہے سنی کے خلاف بتوانی, یہ تو اور غضب ہو. اب تک جو ہم سمجھتے آئے کہ شاید یہ مسئلہ کچھ اختلافی ہو, پرانے نئے پرانوں میں اختلاف کر, یہ تو وہ مسئلہ کہ آج تک کسی نے اختلاف ظاہر نہیں کیا, چنانچہ اس پر اجماع مسلمین قائم. یعنی اتنی عجیب بات ہو کہ جو ہمارے معاشرے میں ناقابل تصور مسئلہ اللہ ہے جی, اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ جس پہ آج تک کوئی اختلاف ہی نہیں, اور یہ ہمارے الفاظ طالب علم کے الفاظ گھونڈے ہوتے ہیں. ہماری فقہ کے اگر 1 لاکھ مسئلے تو یہ ان چند خوش قسمت مسئلوں میں سے ایک ہے جس میں کوئی اختلاف ہے, ایسے مسئلے بہت کم. 1 لاکھ اگر ہے نا تو شاید 1000 یا 1500 مسئلے ہوں, باقی میں ٹھیک ہے بڑا اختلاف نہ چھوٹا تو ہوتا, کسی نے کہا فتوا کسی نے کہا احتیاط بازی کسی نے کہا مکرو کسی نے کہا مستعد, لیکن کوئی بھی اختلاف نہ ان میں سے ایک مسئلہ. لیکن قانونی زبان کی بات ہو رہی, اپنے آپ کو برکتوں اور رحمتوں سے محروم کرنا کون سی عقل مندی, یہ کون سی ذہانت, ایسی بات ہے جیسے آگے استخارے کی مخالفت آپ کر سکتے ہیں, قیامت میں کوشش نہیں لیکن دنیا میں وہ ساری رحمتیں آپ کو آگے رہیں. آپ نہر دن سفر کر سکتے ہیں, کمر کا رقب میں ساری گڑبڑے کر سکتے ہیں, قیامت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن اس کے بعد جو آپ کا بچہ لنگڑا لولا اندھا پیدا ہو وہ آپ کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہوگا, وہ زیادہ ہے کہ ایک رات کو صبر کر لینا زیادہ بہتر. مثلاً اور بہت ساری باتیں. اچھا اب آئیے نکاح کا مسئلہ ہے سمجھاتے وہاں, اور لڑکی 7 سال تک ماں کے پاس رہے, اس کے بعد 7 سے 9 سال تک باپ کے پاس رہے, پھر سمجھ آنے تک باپ کے پاس رہے گی, پھر وہ بھی آزاد. لیکن بعض مستحجین مثل آقا کوئی اور آقا روحانی تو کہتے لڑکی بھی 2 سال کی بات, خلاصہ اس وقت لڑکا لڑکی نابالغ میں کہا رہے وہ بات نہیں ہو, بالغ کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوگا کہ جیسے ہی لڑکا بالغ ہوا وہ بالکل آزاد, چاہے تو واپس ماں کے پاس چلے چاہے باپ کے پاس رہے چاہے کہ میں آزاد, اور اس کے نکاح میں صرف اور صرف اسی کی بات چلے. 2 باتیں ہوگی, نابالغ کا مسئلہ حل ہوا بالغ, بالغ میں کمپیوٹر نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو لڑکے کا مسئلہ چاہیے کہ لڑکی کا, ہم نے کہا لڑکے کا مسئلہ, اس نے یہ بتا دیا, لیکن ہم نے کہا نہیں لڑکی کا پتا, بالغ لڑکے کا پتا چل گیا, اب ہم نے کہا ذرا بالغ لڑکی کا بتا دیا, اس نے کہا بارے لڑکی سے آپ کی کیا مراد؟ کنواری لڑکی، پھر بیاہی لڑکی یا شادی شدہ لڑکی؟ ہم نے کہا کہ دونوں کا مطلب چلے پہلے شادی شدہ. اب یہاں پہ کچھ ایسی وضاحتیں آ رہی ہیں جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور مسئلہ شکی ہے، نظر انداز بھی کرنا مشکل. لیکن بہار درد کا ایک احتیاط، ایک ہفتے زیادہ خصوصاً آج کل جو ماحول بن گیا، بچے بھی آ رہے ہیں، بلکہ شاید اب بچے بھی آ رہے ہیں، اور اسی قسم کی باتیں چند لوگوں کو چھوڑ کر درد ہے. کوئی ٹیلی ویژن کا جنجال پورا ٹائپ کا ڈرامہ تو ہے نہیں کہ ہر قسم کا ڈائلاگ اس کے اندر چل جائے، اگر اس میں جائز نہیں ہے یہاں تو شاید واجب بھی ہو جائے، لیکن ماحول کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. شادی شدہ دوباری سے میری مراد سیدھا نہیں کہا نہیں، بلکہ جو میری مراد ہے وہ لوگ سمجھ گئے جن کو میں سمجھانا چاہوں، اور جو نہیں سمجھے وہ یاد رکھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نہیں سمجھانا چاہوں. اچھا خیر، اس میں ایک بات آتی اور میں ایک مثال دے کے بات باتیں، بات یہ آتی ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو، لیکن یہ رخصتی نہیں ہو، چلے رخصتی روک لے تاکہ بات بات نکاح ہو، اس کے بعد اس کا شوہر مر گیا رخصتی سے پہلے، یہ اس مسئلے میں شادی شدہ کی کیٹیگری میں آئے گی کہ کافل بھی آئے کنواری کا، یہ کنواری کی کیٹیگری میں. اب اس سے اور واضح ہو جائے گا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ نکاح کا سیوا نہیں، ایک لڑکی تھی، ظلم ہوا اس کے اوپر یا وہ گناہ میں ملوث ہو گئی، شیطان نے بہکا دی، کوئی شادی وادی نہیں، پہلے آرام کر لیا، وہ کس کیٹیگری میں آئے گی؟ کہا کہ وہ جائے گی شادی شدہ کی کیٹیگری. ایک میں نکاح ہو گیا لیکن وہ ختم نہیں ہوئی، وہ آگے کنواری کی کیٹیگری. ایک میں کچھ بھی نہیں ہوا، پہلے حرام ہوا لیکن وہ آئی بھی اس کا نہیں، کیونکہ اصل معیار جو ہے صرف بات کو ذرا اس قابل رکھنے کے لیے کہ سب سن سکیں، ہم نے کہا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، لیکن اس سے مراد ہوا. خیر چھوڑ، واپس آئیے اصل مسئلے، وہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ لڑکی چاہے پہلے حرام سے شادی شدہ لڑکی، اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں اس مسئلے کو، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے اوپر بھی کسی کی رعایت نہیں، یہ بھی شیعوں کا مسئلہ ہے اور حنفی اضلاع کا تو پیدا ہی، اور اگر وہ غیر شادی شدہ اس کے بارے میں حنفی اضلاع کہتے ہیں کہ وہ بھی آزاد ہے. لیکن ہمارے فقہ میں اس کے تین مسئلے، یہ اب حل ہو رہا ہے مسئلہ غیر شادی شدہ، اس میں وہ بھی آ گئی کہ جس کی شادی ہو گئی رخصتی نہیں، رخصتی ہو گئی تھی لیکن شوہر کے لیے اسی جانے سے پہلے اس کا انتقال ہو. بہت سارے ایسے واقعات ڈراموں ڈراموں میں دکھائے جاتے ہیں. اچھا خیر، یہ سب اس میں آ گئے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ حنفی حضرات اس کو مطلق آزاد سمجھتے ہیں، باپ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں بلکہ وہ ناراض ہے کبھی شادی ہو سکتی، حنبلی حضرات اسے مطلقاً پابند سمجھتے ہیں. ہماری فقہ کے اندر 1200 سال کی تاریخ، اگر ہم اسے اپنے پہلے مجتہد ابن ابی عقیل عثمانی سے شروع کریں اور آج آ گئے روحانی اور سیستانی اور خامنائی تک لائیں، تو تین نظریے اس میں شیعہ علماء کے بنے. پہلا نظریہ جو بہت ہی کم علماء کا نہ ہونے کے برابر، وہ ہے کہ ایسی لڑکی کی شادی میں پورا اختیار باپ کو، پورا پورا، لڑکی سے کچھ پوچھنا ہی نہیں. یہ لڑکی جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے نابالغ کی کیٹیگری میں مانی جائے، آپ کی گود میں 6 مہینے کی بچی ہے تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور وہ کچھ بولے گی نہیں تو اسے ہوگا ہوگا سمجھا جائے گا. بس خلاصہ یہ، وہ 20 سال کی بول رہی ہے، عورتیں کیا نہیں بولتی، تو لیکن پھر بھی یہی سمجھا جائے گا اس مسئلے کی روشنی میں کہ جیسے بچہ ہوگا ہوگا کر رہا تھا ختم تھا. لیکن یہ مسئلہ شاید کیا تاریخ میں ایک ہی مشہور مستحق تھا، شیخ یوسف بحرینی صاحب الحدائق الناظرہ. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ وہ خود اخباری عالم تھے جو مجتہد کو مانتے ہیں، وہ ایک ہے، اور تو کوئی ایسا مشہور مذہب نہیں. مسئلہ میں سمجھانے کے لیے یہ پہلو بتا رہا ہوں، اور کہیں درد ہوتا تو ڈائریکٹ مسئلہ بتایا جاتا، لیکن یہاں ذرا میں چاہتا ہوں کہ مسئلے کی روٹ سمجھ میں آتا. دوسرا نظریہ یہ ہے جو فقہ ہے، بالغ لڑکی بھی بالغ لڑکے کی طرح سے اپنی شادی میں بالکل آتا اور اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، حتیٰ یہ کہ باپ وغیرہ سے بھی، اور باپ وغیرہ ناراض بھی ہیں تب بھی وہ شادی کر سکتے. معلومات کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ تاریخ شیعہ میں زیادہ علماء کا یہ فتویٰ رہ چکا، یہ کہنا پڑے گا زیادہ علماء کا یہ فتویٰ رہ چکا، چاہے وہ شیئر یا ریشو صرف 51-49 کا ہو لیکن بہرحال زیادہ کہیے. اور گزشتہ 20-22 سال میں ہم دیکھیں تو تین مشہور مجتہدین کا بھی یہ نظریہ رہا. ایک آغا شہرودی کا نظریہ یہ تھا، وہ آغا شہرودی جن کو یہاں کی نسل کو جانتی ہی نہیں، لیکن بالکل آغا محسن حکیم کے پیرلل مرجے، یعنی جو آغا محسن حکیم کا رتبہ آپ کے یا آپ کے بزرگوں کے ذہن میں، عراق اور ایران میں وہی مسئلہ آغا حکیم کے ساتھ آغا شہرودی کا. اچھا دوسرا، کیونکہ ان کا انتقال 1974 میں ہوا، ابھی 25 سال پورے نہیں ہوئے، ہم عموماً 25 سال کے مراجعے کے مسئلے بتا رہے ہیں، ان میں بھی بہت بڑی. دوسرا نظریہ یہ تھا آغا سبزواری، ان کے انتقال کو 2 سال گزرے ہیں، پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے ان کی تقریر شروع کی. اور تیسرا نظریہ آغا گلپائے گانی کا یہ